बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور عالمی خبروں کے بعد پاکستان سے ہمارے نمائندے کی رپورٹیں شامل رہیں گی، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہمارا ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے، اور اسلام کی معرفت کے بعد پروگرام مقدس دفاع ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین یہ تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کا پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کا اندیا، سمری تیار کی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ۔ ہندوستان میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی ای ڈی دفتر میں پیشی کے خلاف کانگریس کے کارکنوں اور رہنماؤں کا احتجاج۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے دین و سیاست میں جدائی کے نظریے پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، ایران کے ایم جمعہ سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جاری سیاسی تنازعہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ نے صوبے میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی مخالفین پر غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا پنجاب میں داخلہ بند کیا گیا تو یہ اقدام گورنر راج کے نفاذ کے لیے کافی جواز ہوگا، اور بقول ان کے انہوں نے گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے گورنر راج لگانے کی دھمکی کو احمقانہ قرار دیا ہے۔ فواد چودھری نے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ احمقانہ پالیسی پر گامزن ہے، اور اس کی سیاست ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے 3 صوبوں میں ہماری پارٹی کی حکومت قائم ہے، اور اگر ہم نے ری ایکٹ کیا تو وفاقی حکومت باقی نہیں رہ سکے گی۔ ہندوستان میں کانگریس صدر سونیا گاندھی سے ای ڈی نے آج تیسرے دن بھی باس پرس کی۔ اس دوران کانگریس کے کارکنوں اور رہنماؤں نے دہلی سمیت پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی بدھ کو ایک بار پھر ای ڈی دفتر پہنچی، جہاں انہیں نیشنل ہیرالڈ مالی بدعنوانی کے معاملے میں باس پرس کے لیے بلایا گیا۔ سونیا گاندھی سے ای ڈی کی باس پرس کے خلاف کانگریس کے رہنما اور کارکنوں نے دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے سونیا گاندھی کی ای ڈی میں پیشی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک جلوس نکالا، جبکہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بھی کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں نے سونیا گاندھی کی حمایت میں اجتماع کیا۔ دہلی میں کانگریسیوں کے مظاہروں کے دوران پولیس نے متعدد کانگریسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ کانگریس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف غلط استعمال کر رہی ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما آنند شرما نے کہا کہ حکومت قانون کو ہتھیاروں کی طرح استعمال کر رہی ہے، جو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ سونیا گاندھی کو منگل کو بھی ای ڈی دفتر میں بلایا گیا تھا، جہاں ان سے 6 گھنٹے تک سوال و جواب کیے گئے تھے۔ افغان طالبان اور احمد مسعود کے درمیان عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق یہ بات احمد مسعود کی جانب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شریک وفد کے ایک رکن محمد علم عزت یار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے ذریعے بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ ہونے والی 3 گھنٹے کی ملاقات میں دیگر معاملات کے علاوہ ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے نہ کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے بات چیت کے دوران صوبے پنجشیر کا مسئلہ حل کرنے پر زور دیا، لیکن ہمارے مخالفین ملک کے آئندہ نظام حکومت کے بارے میں طالبان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان حکومت کے نمائندوں اور احمد مسعود کے حامی وفد کے درمیان پہلی ملاقات صوبے پروان کے شہر چاریکار میں ہوئی۔ اس ملاقات میں حکومت طالبان کے نائب انٹیلیجنس چیف محمد محسن ہاشمی کی قیادت میں 6 رکنی طالبان وفد نے محمد الماز زاہد کی قیادت میں احمد مسعود کی 12 رکنی نمائندہ ٹیم سے مذاکرات کیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دین و سیاست کی جدائی کے مغربی نظریے پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ ملک بھر کے ایم جمعہ و جماعت سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایران اسلامی نے دین و سیاست کی جدائی کے نظریے کو، جو مغربی تمدن کی شناخت کا مرکزی نقطہ تھا، باطل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایران نے اسلامی جمہوریت کے نعرے کو نہ صرف زندہ رکھا ہے، بلکہ وہ اپنی ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کر کے دین و سیاست کو ناسازگار بنا کر پیش کرنے کی طویل مغربی کوششوں کے سامنے مضبوط رکاوٹ بن گیا ہے۔ آپ نے امریکہ کو صہیونیوں اور سرمایہ دارانہ نظام کا شوکیس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مغربی طاقتوں کی مافیا، جس میں صہیونی اور صہیونی سرمایہ دار سر فہرست ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں اور اسلامی جمہوریہ نظام پر ضربیں لگانے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کویتی ہم منصب سے بھی علاقائی اور دو طرفہ معاملات پر بات چیت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں خطے میں صہیونی حکومت کی موجودگی کو عدم استحکام اور بدامنی کا باعث قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ صہیونی حکومت نے کوشش کی کہ حالیہ جدہ کانفرنس کے ذریعے علاقے میں ایک بحران پیدا کرے، لیکن کانفرنس کے اکثر شرکا نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے علاقائی تعاون، ترقی اور سلامتی پر زور دے کر صہیونی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ وزیر خارجہ نے اس کے علاوہ باہمی تعلقات کی جانب ایران اور امارات کے اعلی عہدیداروں کے مثبت نقطۂ نگاہ کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے باہمی تعاون کو دو طرفہ تعلقات کی راہ میں ایک مثبت قدم قرار دیا۔ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران انہوں نے پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات کی جانب بھی اشارہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش جاری ہے اور ایران بھی ایک مناسب اور مستحکم نتیجے کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس موقع پر امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے ایران اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام اور اعلی حکام بھی ایران اور امارات کے مابین برادرانہ تعلقات کی اہمیت سے واقف ہیں، جس کے لیے سفارتی تعلقات کی سطح کو بڑھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے کویتی ہم منصب شیخ احمد ناصر الصباح سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران امریکہ کو حقیقت پسندی سے کام لینے کو کہتا ہے، تاکہ ایک مناسب، مضبوط اور مستحکم معاہدہ حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے کویتی ہم منصب سے کہا کہ علاقائی ممالک نے ثابت کر دیا کہ فلسطین ان کے اولین ترجیحات میں شامل ہے اور صہیونی جرائم کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایران اور کویت کے مابین وفود کی آمد و رفت کو تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دی اور امید ظاہر کی کہ اس طرح باہمی تعاون کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر الصباح نے بھی گفتگو کے دوران ایران کی جانب سے علاقے کے ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تہران اور کویت کے مابین دو طرفہ تعلقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ کویت کی سیاسی قیادت ہمیشہ ایران کے ساتھ بہتر رابطے کی خواہاں رہی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ دنیا نے ایران کی دفاعی طاقت اور صلاحیت کا اعتراف کیا ہے۔ مرساد آپریشن کے 34 سال پورے ہونے کے موقع پر بدھ کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ دشمن طاقتوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایران کے خلاف فوجی طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی تو انہیں شکست کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جنرل علی فدوی نے مزید کہا کہ ایران ایک دفاعی اور فوجی طاقت بننے کے مرحلے سے گزر کر اب دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حملے کی جرات تک پائی نہیں جاتی۔ یاد رہے کہ 27 جولائی 1988 کو سپاہ پاسداران اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے انقلاب دشمن دہشت گرد گروہ MKO کے حملے کے خلاف وسیع کارروائی کی تھی۔ مرساد آپریشن نام کی اس کارروائی کے دوران مغربی ملکوں اور صدام کی حمایت یافتہ MKO دہشت گرد گروہ کو ایران کی مغربی سرحدوں پر سنگین شکست دی گئی تھی۔ اس آپریشن میں MKO کے 4,800 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کا سربراہ چیف جوزف بورل نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو جانے کا اعتراف کیا ہے۔ روزنامہ فائنینشل ٹائمز میں شائع ہونے والے اپنے ایک مقالے میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بورل نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پائے جانے والے تاثر کے بارے میں لکھا ہے کہ ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا معاملہ سابق امریکی صدر کے معاہدے سے اخراج اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے آگے چل کر لکھا ہے کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ جوزف بورل نے باقی ماندہ ارکان کی جانب سے معاہدے کو باقی رکھنے کی کوششوں کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے عوام پابندیوں کے خاتمے کے مکمل نتائج اور فوائد سے محروم رہے ہیں۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ویانا میں 15 ماہ کے جامع اور تعمیری مذاکرات نیز ایٹمی معاہدے کے ارکان اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی نئی اور اہم مصالحت کا ماحول اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہیں پاکستان سے ہمارے نمائندے کی 2 رپورٹیں۔ پہلی رپورٹ ہے، پاکستان میں محرم الحرام کی آمد سے قبل علماء و ذاکرین کی کانفرنس میں مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا سب سے بنیادی مسئلہ قرار دیتے ہوئے امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی پر زور دیا گیا۔ یہ کانفرنس منگل کی شام ہوئی تھی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے سید علی رضوی۔
محرم الحرام کے سلسلے میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام دارالحکومت اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر کے علماء کرام اور مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ سید الشہداء کی آزاداری شہر کے حیات ہے، اور علماء و ذاکرین سمیت عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ ملک بھر میں آزاداری سید الشہداء کو پرامن اور بھرپور طریقے سے اتحاد و قوت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منائیں۔
ایک تاریخی کانفرنس ہو رہی ہے جس کا مقصد ہے کہ آزاداری سید الشہداء کے صحیح پیغام کو اور حقیقی پیغام کو دیا جائے، کیونکہ کربلا اتحاد کا نام ہے، کربلا لوگوں کو جذب کرنے کا نام ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے خود کربلا کے پیغام کو دینا چاہتے ہیں۔
اس اجتماع میں دنیا میں اسلامی بیداری کی لہر کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا، تاہم عالمی امن کے ضامن اداروں کے دوہرے معیار پر شدید تحفظات ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی فورم سے قبل اول کی آزادی اور دیگر اسلامی خطوں میں بیرونی سامراجی مداخلت پر ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات بروئے کار لانے کی اپیل کی گئی۔
سید الشہداء کی کربلا میں قربانی اس بات کو بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں ظالم کے خلاف کھڑا ہونا انسانیت ہے۔ ضروری ہے انسانیت کو بتایا جائے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے جو انسانیت کے درد کو سمجھتا ہے۔
مقررین کا کہنا تھا کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کی جانے والی کوششیں اور اقدامات قابل قدر ہیں۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام اس کانفرنس میں وطن عزیز پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے عہد کا تجدید کیا گیا۔
کربلا کا پیغام
انسانیت کا پیغام ہے، وحدت کا پیغام ہے۔ سید الشہداء اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ اگر واقعا ہمارے پاس کربلا نہ ہوتی تو آج دنیا میں تصور نہ ہوتا باطل قوتوں سے ٹکرانے کا، استعماری قوتوں سے ٹکرانے کا۔
اس کانفرنس میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ خود انحصاری پر مبنی ایسی معاشی پالیسیاں تشکیل دی جائیں جس سے غریب اور متوسط طبقے کو فوری طور پر ریلیف مل سکے۔ اس کانفرنس میں وحدت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک کے درمیان وحدت اور یکجہتی سے عالم اسلام کو درپیش مسائل سے نکالا جا سکتا ہے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
دوسری جانب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے موضوع پر دو روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر سید علی رضوی۔
کامسٹیک اور ایران میں بین الاسلامی نیٹ ورک آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس کے تعاون سے آج سے اسلام آباد میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی تربیتی کورس کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس کی صدارت پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے کی۔ افتتاحی اجلاس میں یمن، عراق اور سوڈان کے سفیروں نے شرکت کی، جبکہ ازبکستان، ملائیشیا، ایران اور پاکستان سے 300 سے زائد ماہرین اس کورس میں شریک ہیں۔ اس تقریب میں کہا گیا کہ کامسٹیک کا مقصد اسلامی ممالک کے دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات کے فروغ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور سائنسی صلاحیتوں کے تعمیر میں مدد کرنا ہے۔
کامسٹیک سیکریٹریٹ میں آج کا جو کورس ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر، جو ایک انٹرنیشنل ایڈوانس کورس ہے جس میں ازبکستان، ملیشیا اور خاص طور پر ایران سے ٹرینرز آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا کہ کیسے ریسرچ پیپر کو اچھا بنانا ہے، کیسے پیٹنٹ کو لکھنا ہے، کیسے پیٹنٹ کو اچھا بنانا ہے۔ تو یہ اس سے پوری مسلم امہ کے جو ٹاپ سائنسٹسٹ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔
اس دو روزہ ورکشاپ کا مقصد دانشورانہ املاک کے حقوق فکر اور تخلیق سے مستفید ہونے کے حق کو تحفظ فراہم کرنا اور اسے معاشی قدر میں تبدیل کرنا ہے۔
ہماہنگی های بین کشورهای در حال توسعه، در اصطلاح گفتگوهای ساوت ساوت، میتونه که کمک بکنه برای اینکه این کشورها هماہنگی های بهتری و برای ایجاد زبان مشترک داشته باشن، برای اینکه بتونن همکاری های اقتصادیشون رو با هم توسعه بدن و به عنوان یک نیروی قوی در فضای اقتصاد بین الملل ظاهر بشن۔
ٹیکنالوجی میں اختراع بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایک قابل اعتماد دانشورانہ املاک کے حقوق کا نظام ایسی اختراع کے لیے ایک طاقتور محرک ہے۔
اس ورکشاپ میں جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نیشنل پالیسیز کس طرح بنے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کی جو ریسرچرز ہیں ان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ پیٹنٹ کیسے کرائیں گے، اور پھر ان پیٹنٹس کو آپ جو کمرشلائز پروڈکٹ میں کس طرح کنورٹ کریں گے، سیلیبل پروڈکٹ میں کس طرح کنورٹ کریں گے۔ تو یہ اس کا فوکس ہے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے وہ نیشنل اکانومیز میں ایک بنیادی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے۔
دانشورانہ املاک کے حقوق کا تحفظ صنعتی شعبے کے ساتھ ساتھ تحقیق اور ترقی دونوں میں سرمایہ کاری کے فیصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔
دانشورانہ حقوق اب عالمی تجارت اور کاروبار میں ریٹ کے ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور 2020 میں ترقی پذیر ممالک نے اس ضمن میں 340 ملین امریکی ڈالر رائلٹی ادا کی ہے۔
سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔
آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 مرداد 27 ذی الحجہ اور 27 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس ذی‌الحجہ سن 691 ہجری قمری کو شہرہ آفاق ایرانی شاعر و ادیب شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نے وفات پائی. شیخ سعدی شیراز میں ابتدائی دینی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوانی میں بغداد چلے گئے اور اس شہر کی مشہور جامعہ نظامیہ میں اس دور کی مروجہ تعلیم حاصل کی. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخ سعدی نے مختلف ممالک کا سفر کیا، جن میں شام، فلسطین، حجاز اور روم وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے. شیخ سعدی نے سفر کے دوران اپنے دور کے دانشوروں کے علاوہ مختلف معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقات کی اور مفید تجربے حاصل کیے. مختلف ممالک کا دورہ کرنے کے بعد شیخ سعدی شیراز واپس آئے اور اپنی 30 سالہ غیر ملکی سیاحت اور مختلف نسلوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والوں کی ملاقات سے حاصل ہونے والے تجربوں اور معلومات کو شعر و نثر کے قالب میں ڈھالنے کے کام میں مصروف ہوئے. 655 ہجری قمری میں انہوں نے اپنی منظوم کتاب بوستان مکمل کی، جو عدل و انصاف، احسان و اشار، تواضع و فروتنی، میانہ روی، پیار و محبت، توبہ و استغفار، تربیت و اصلاح اور مناجات و دعا جیسی اخلاقی اقدار اور واعظ و نصیحتوں پر مشتمل ہے. 656 ہجری قمری میں انہوں نے اپنی دوسری معروف کتاب گلستان لکھی، جو اخلاقی اور سماجی حکایات پر مشتمل ہے. ستائیس جولائی سن 1772 عیسوی کو 18ویں صدی کی یورپ کی 3 بڑی طاقتوں روس، آسٹریا اور پروشیا کے درمیان پولینڈ کی پہلی تقسیم کا معاہدہ ہوا. پولینڈ، جو اس وقت مشرقی یورپ میں واقع ہے، مذکورہ معاہدہ ہونے سے روس، آسٹریا اور پروشیا میں منقسم ہو گیا. ان تینوں ممالک نے پولینڈ کی حفاظت کے بہانے اس پر قبضہ کیا تھا. قابل ذکر ہے کہ اب تک پولینڈ 4 دفعہ مختلف ممالک کے درمیان منقسم ہو چکا ہے. ستائیس جولائی سن 1794 عیسوی کو میکسی ملین روبس پیئر اور اس کے کئی ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکانے کے ساتھ ہی فرانس میں وحشت کے دور کا خاتمہ ہوا. یہ 1 سالہ دور اس وقت شروع ہوا جب انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد فرانس کا انتظام چلانے والی کنونشن پارلیمنٹ کے حکم سے انقلاب فرانس کے داخلی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عدالت قائم کی گئی. لیکن روبس پیئر نے، جو انقلاب کا ایک اصل رہنما تھا اور ملک کا اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، اس صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہت سے مخالفین کو موت کی نیند سلا دیا. اس 1 سالہ عرصے کے دوران 120,000 سے زائد افراد کو مقدمہ چلائے بغیر پھانسی پر چڑھا دیا گیا، جن میں ماہر کیمیا لاوازیے اور شاعر آندرے شنئی بھی شامل ہیں. اسی بنا پر یہ دور فرانسیسی عوام کی ناراضگی اور انقلاب کا چہرہ داغدار ہونے کا باعث بنا. ستائیس جولائی سن 1844 عیسوی کو مادے کے ایٹمی نظریے کے لیے مشہور انگریز سائنسدان جان ڈالٹن کا انتقال ہوا. انہوں نے درس و تدریس سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا. وہ اپنا زیادہ تر وقت سائنسی مطالعے اور غور و فکر میں صرف کرتے تھے. انہوں نے 1804 میں اپنا مشہور ایٹمی نظریہ پیش کیا، پھر اپنا یہ نظریہ مزید وضاحتوں کے ساتھ دو جلدوں میں نیو سسٹم آف کیمیکل فلاسفی کے نام سے شائع کرایا۔ ان کے نتائج میں اغلاط ضرور تھیں، لیکن ان کی فکر بالکل صحیح تھی۔ انہوں نے ہائیڈروجن کے وزن کو اکائی قرار دے کر مختلف عناصر کے جوہری اوزان قائم کیے۔ ڈالٹن کا جوہری نظریہ آج بھی بیشتر درست مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام اشیاء ایسے چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنی ہیں جن کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہ ذرے جوہر کہلاتے ہیں، اور مختلف عناصر کے جوہر اپنے خواص مختلف رکھتے ہیں، لیکن ایک عنصر کے تمام جوہر یعنی ایٹم بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایٹم نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو تباہ کرنا ممکن ہے۔ پانچ مرداد سن 1358 ہجری شمسی کو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر تہران یونیورسٹی میں آیت اللہ طالقانی کی امامت میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کی کشیدہ سیاسی فضا کی وجہ سے عام طور سے نماز جمعہ قائم نہیں ہوتی تھی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران میں مرکزی نماز جمعہ پڑھانے کا آغاز ہوا، جس میں لاکھوں فرزندان توحید شرکت کرنے لگے۔ تب سے اب تک ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہر ہفتے نماز جمعہ کا مرکزی اجتماع خاص اہتمام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ طالبان حکومتی عہدیداروں اور پاکستانی وفد نے تجارت میں سہولت فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ سامعین، طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت صنعت و تجارت نے پاکستانی وفد اور اس وزارت کے سربراہ نور الدین عزیزی کے درمیان اقتصادی تعلقات کے حوالے سے ہونے والی گفتگو کا محور دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور نقل و حمل کو آسان بنانا قرار دیا ہے۔ طالبان کی وزارت صنعت و تجارت نے کہا کہ اس ملاقات میں پاکستان کو کوئلے کی برآمد، سامان کے تبادلے، بندرگاہوں میں 24 گھنٹے خدمات اور سامان کی منتقلی کے دیگر ذرائع پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں فریقین نے پاکستان میں افغان ٹرکوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے طالبان حکومت اور اسلام آباد سے کابل آنے والے وفد کا معاہدہ افغان عوام کی ضروریات کی فراہمی میں طالبان کو درپیش مسائل کے ایک حصے حل کر سکتا ہے۔ پاکستان تجارت کی تاریخ میں افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا ہے۔ ہمسائیگی اور نسلی، مذہبی اور لسانی وابستگی ان وجوہات میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو افغانستان کے تجارتی شراکت داروں کی فہرست میں پہلا ملک بنا دیا ہے۔ سامعین، گزشتہ موسم گرما میں اس ملک میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی وجہ سے، افغانستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے، افغانستان کے سیاسی عدم استحکام اور اندرونی اقتصادی چیلنجوں کے نتیجے میں کابل اور اسلام آباد کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر سامان کی نقل و حرکت کے لیے عدم تحفظ کے باعث پیدا ہونے والے خدشات کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے تاجروں کی باہمی تجارتی سرگرمیاں انجام دینے پر عدم دلچسپی کی وجہ سے ان کے درمیان تجارت کے حجم میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ سامعین، پاکستانی تجارتی وفد کا افغانستان کا دورہ اور طالبان کی عبوری حکومت کے ساتھ کچھ شعبوں میں معاہدہ سیاسی طرز حکمرانی کی تبدیلی اور طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے دونوں ممالک کو معمول کے کاروباری حالات کی طرف لوٹانے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دونوں اطراف کے درمیان تجارتی لین دین میں تیزی اور پاکستان کی سرحدوں کے ذریعے دوسرے ممالک سے سامان کی آسانی سے درآمد کے امکانات کے ساتھ افغانستان میں صارفین کی منڈیوں کے لیے سامان کی فراہمی بھی کسی حد تک مضبوط ہوگی۔ پاکستانی تجارتی وفد کے طالبان حکومتی اہلکاروں کے ہونے والے معاہدے کا ایک حصہ پاکستان میں افغان ٹرکوں کی آزادہ نقل و حرکت ہے، جس سے افغانستان میں سامان کی منتقلی کا عمل تیز ہو سکتا ہے اور اس ملک کے تاجر پاکستان کے ٹرانزٹ روٹ کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے دوبارہ برسر اقتدار آنے تقریباً ایک سال کے دوران کئی داخلی اور خارجی عوامل، جن میں امریکہ کی جانب سے اس ملک کے مرکزی بینک کے اثاثوں کو منجمد کیا جانا اور عالمی برادری کی جانب سے طالبان حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہ کیا جانا شامل ہے۔ طالبان کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرنا اور اس گروہ کے ساتھ تعاون میں عدم دلچسپی اس ملک کے عوام کے لیے تجارت کی بحالی میں اور اس ملک کے عوام کو سہولیات کی فراہمی میں شدید مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اور اس مسئلے نے طالبان حکومت کو ملکی معاملات کو چلانے میں ایک سنگین چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ پاکستانی تجارتی وفد کے طالبان حکومت کے حکام کے ساتھ ہونے والے معاہدوں سے دونوں ممالک کے تاجروں کی اجناس کے تبادلے کے لیے سرگرمیوں پر عائد پابندیوں کو آسان بنانے اور ہٹانے کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ اشیاء کی قلت اور مہنگائی میں کمی کا راستہ کھلے گا۔ افغان منڈیوں میں سامان کی سپلائی پر پابندیاں کم کی جائیں گی۔ سامعین، کابل میں پاکستان کے سفیر کا کہنا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں بد امنی پیدا کرنے کے لیے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا ہے۔ کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے دعویٰ کیا گزشتہ دو دہائیوں میں ہندوستانی حکومت میں پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی ہے، انہیں تربیت دی ہے اور ان کو فنڈ فراہم کیے ہیں۔ افغانستان میں ہندوستان کے کردار کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے منصور احمد خان نے کہا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں ہندوستان نے تباہ کن کردار ادا کیا ہے اور افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں انجام دی ہیں۔ کابل میں پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ طالبان حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ہم اس عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہندوستان پر پاکستان کے خلاف افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی حمایت کا الزام لگانا ان پالیسیوں کا تسلسل ہے جو اسلام آباد نے نئی دہلی کے خلاف گزشتہ دو دہائیوں سے اختیار کر رکھی ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان برسوں سے ایک دوسرے پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام عائد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سامعین، حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں بشمول تحریک طالبان اور دہشت گرد گروہ داعش کی حمایت کر کے پاکستان کی سلامتی کے خطرات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی مالی مدد اس سلسلے میں ایک اہم ہتھیار شمار ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت برسر اقتدار ہے اور اس ملک میں ایک جامع حکومت کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سیاسی اور سیکیورٹی عدم استحکام موجود ہے، افغانستان دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے میدان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آئے تقریباً ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے. داعش دہشت گرد گروہوں نے ملک کے مختلف علاقوں بشمول کابل میں متعدد حملے کیے ہیں جو کہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا ہے. طالبان حکومت کے سیکیورٹی کارکردگی کے بارے میں افغان عوام مسلسل خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. کابل میں پاکستانی سفیر کے اظہار خیال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد افغانستان کے موجودہ سیکیورٹی ماحول سے بھی ناراض ہے جو کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنی ہے، اور ایسے حالات میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے، اور ہندوستان افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو پاکستان کے اندر بد امنی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پاکستانی حکام میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ہندوستان نے طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دے کر اس گروہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، اور یہ مسئلہ افغانستان میں ہندوستان کی زیادہ موجودگی کا باعث بنا ہے، جس کے بارے میں اسلام آباد کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ایسی صورتحال میں جب ہندوستان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے افغانستان میں دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے، اسلام آباد میں بعض حکام نے حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی پر زور دیا ہے. سامعین، سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے صوبہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سرکاری نتائج کے مطابق عمران خان کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے انتخابی امیدواروں نے 15 اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے صرف 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ ایک آزاد امیدوار بھی ضمنی انتخابات میں ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھے جانے والے صوبے پنجاب کے شہر لاہور کے بھی ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف پارٹی کی جیت کچھ سیاسی پیغامات کی حامل ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عام طور پر صوبے پنجاب میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اس صوبے میں روایتی جماعت مسلم لیگ نواز کو زیادہ نشستیں لینا چاہیے تھیں، لیکن ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف پارٹی کی جیت ہوئی. انتخابات سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کے عوام نے ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کو مسترد کر دیا ہے. اس حقیقت کے علاوہ کہ پنجاب میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج مسلم لیگ نواز پارٹی کے لیے عوامی حمایت میں کمی کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی پیدا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو ہی پنجاب پر حکمرانی کے لیے منتخب کیا. تحریک انصاف پارٹی کو پنجاب کے مختلف شہروں میں عوام نے ووٹ دیے. اس صورتحال میں مسلم لیگ نواز کو اپنی پارٹی کو پنجاب میں مضبوط کرنے کے لیے طویل مدت پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے تاکہ عوام میں ان کا اعتماد بحال ہو، لیکن موجودہ حالات میں پاکستان کے عوام تحریک انصاف کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں. سامعین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جنہیں 10 اپریل 2022 کو پارلیمنٹ میں حاصل ہونے والے کل 342 ووٹوں میں سے 174 مثبت ووٹوں کے ساتھ ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور مسلم لیگ نواز پارٹی کے سربراہ شہباز شریف اس عہدے پر منتخب ہو گئے تھے، پنجاب کے وسط مدتی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی عام انتخابات میں کامیابی کے لیے ایک قدم شمار ہوتی ہے. پنجاب میں وسط مدتی انتخابات نے عمران خان کے اس دعوے کو کافی حد تک درست ثابت کر دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حکمران جماعت مسلم لیگ نواز پاکستان کے عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہے، اور اگر اس ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کرائے جاتے ہیں تو حکمران جماعت عوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے گی. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کی واحد راہ نئے انتخابات ہیں. عوام کی بھرپور حمایت سے ایک مضبوط حکومت ملک میں برسر اقتدار آئے. صوبہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف پارٹی کی کامیابی کے اعلان کے بعد عمران خان نے پاکستان میں قبل از وقت انتخابات کرانے کی ضرورت پر پہلے سے بھی زیادہ زور دیا ہے. پنجاب کی نئی حکومت اکثریت جماعت تحریک انصاف بنائے گی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں بھی تحریک انصاف کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو شہباز شریف اور حکمران مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ایک شعبہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی پارلیمنٹ اور صوبائی حکومت تحریک انصاف کے ہاتھ میں آنے کے بعد وفاقی حکومت پر قبل از وقت انتخابات کرانے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اپنی آئندہ کی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران حد درجہ دباؤ کی پالیسی کی شکست کے اعتراف کا سلسلہ جاری، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے بھی تسلیم کر لیا۔ روزنامہ صبح 9، محمد السودانی عراق کے ممکنہ وزیر اعظم۔ اور روزنامہ گارڈین، پاکستان سیلابی ریلے سے اب تک 300 سے زیادہ کی موت، بارشیں جاری رہیں گی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، پاکستان کے سامنے تہران سے تعلقات میں مزید اضافہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پاکستان کے سفیر۔ تہران ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے ارنا نیوز ایجنسی کے سربراہ سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اپنے تعلقات کو میڈیا اور کلچرل تعاون کے میدان میں بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر رئیسی کے دور میں تہران اور اسلام آباد کے تعلقات میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے سفیر نے مزید کہا کہ پاکستان کو یقین ہے کہ پابندیوں نے ایرانی عوام پر دباؤ ڈالا ہے، اور اگر مسلم امہ کا ایک حصہ مسائل سے دوچار ہو اور اسے نقصان پہنچے تو پوری مسلم امہ متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے 3 سالہ دور سفارت میں تہران اور اسلام آباد کے مابین تعلقات مضبوط ہوئے ہیں، جس کا واضح ثبوت متعدد مشترکہ دستاویزات اور تعاون منصوبوں پر دستخط اور متعدد وفود کی آمد و رفت ہے، جس کے حجم میں آئندہ مہینوں کے دوران مزید اضافہ ہوگا۔ روزنامہ القدس العربی، کینیڈا کے سلسلے میں پوپ کی معافی سے ویٹیکن کو معافی نہیں۔ القدس العربی اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ویٹیکن اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ پوپ فرانسس کا کینیڈا کا دورہ وہاں کے حقیقی باشندوں سے اظہار معافی کے لیے ہے، جنہیں چرچ کے زیر انتظام بورڈنگ اسکولوں میں شدید تشدد، مظالم اور قتل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیتھولک چرچ نے سن 1876 سے 1.5 لاکھ سے زیادہ کینیڈا کے حقیقی باشندوں کے بچوں کو اپنے گھر والوں سے زبردستی الگ کر کے انہیں عیسائی اور ان کے بقول مہذب بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن مئی 2021 میں ان بچوں کی اجتماعی قبریں برآمد ہونی شروع ہو گئیں۔ اچھی بات ہے کہ ویٹیکن اب معافی مانگنے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن جس طرح سے چرچ کے اہم ارکان اور سفید فام عیسائیوں کی قیادت نے ایک کلچر کو تباہ کیا، اس کا کس طرح سے ازالہ ہوگا؟ یہ معاملہ صرف چرچ کی جانب سے معافی مانگنے کا نہیں، بلکہ امریکی سرزمینوں پر قبضے کے وقت مقامی آبادی پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بھی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قوم کی فتح قرار دے دیا۔ روزنامہ جنگ، پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا، نواز شریف۔ روزنامہ قومی آواز، میری علالت کے دوران تختہ پلٹ کی سازش رچی گئی، ادھو ٹھاکرے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ پاکستان، ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، حمزہ فاروق پرویز الہی وزیر اعلی بن گئے۔ روزنامہ پاکستان نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے موقع پر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی طرف سے دی گئی رولنگ کے خلاف کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی. 3 رکنی بینچ نے 11 صفحات پر مشتمل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست نہیں ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط سمجھا. ان کی رولنگ کالعدم قرار دی جاتی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں قاف لیگ کے مسترد ووٹوں کو درست قرار دے دیا اور پرویز الہی کے 186 ووٹ بحال کر دیے. روزنامہ منصف: انڈیا پولیس اسٹیٹ اور مودی راجہ ہے راہل گاندھی. روزنامہ منصف اس بارے میں لکھتا ہے کہ کانگریس قائد راہل گاندھی اور ان کی پارٹی کے کئی دیگر ارکان کو نئی دہلی میں منگل کے دن وجے چوک پر حراست میں لے لیا گیا. یہ لوگ پارٹی صدر سونیا گاندھی سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ پارلیمنٹ میں بحث ہونے نہیں دی جا رہی ہے. راشٹرپتی بھون کی طرف مارچ سے روکے جانے پر کانگریس کے سابق صدر نے ٹویٹر پر اپنے احتجاج کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں کہیں نہیں جا رہا. ہم راشٹرپتی بھون جانا چاہتے ہیں لیکن پولیس ہمیں جانے نہیں دے رہی. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. فارس نیوز: یونان کی سپریم کورٹ نے لانا آئل ٹینکر کے معاملے میں ایران کے حق میں فیصلہ کیا. تسنیم نیوز: اسرائیل میں ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، نیتن یاہو. اور ارنا نیوز: اگلے اجلاس تک جنگ بندی کے پابند رہیں گے، طالبان اور احمد مسعود کا اتفاق. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت.
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں معاد یا قیامت سے متعلق گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بہشت کے بارے میں آرائز پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سمین ماد اور قیامت کی بحث کے تسلسل میں آج ہم بہشت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قیامت میں، یعنی اس ہولناک دن میں کہ جب خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور سانسیں سینوں میں حبس ہو جائیں گی، اس دن صرف اہل بہشت ہی اس رنج و اندوہ سے امان میں ہوں گے. بہشت میں داخل ہونے کے وقت سے ہی جنتیوں کی خاص آداب و احترام کے ساتھ پذیرائی ہوگی. ملائکہ اور رحمت کے فرشتے ہر طرف سے ان پر وارد ہوں گے اور سلام و تبریک و تہنیت کے ساتھ ان کو خیر مقدم کہیں گے اور احترام بجا لائیں گے. فرشتے نجات پانے والوں سے کہیں گے کہ تم نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مختلف سختیوں کو برداشت کیا ہے اور سختیوں اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور فساد و کجروی سے خود کو دور رکھا، اس لیے اس کے عوض آج جو امن و سلامتی تمہیں نصیب ہوئی ہے وہ تمہاری دنیاوی زندگی کے صبر و تحمل کا نتیجہ ہے۔ سامعین، خداوند عالم نے نیک اور صالح انسانوں کو بہشت کا وعدہ دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی تعبیروں کا استعمال کیا ہے جو انسان کے فہم و ادراک کی حد میں ہیں، یعنی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور ان کو درک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر قرآن نے جنت کے باغوں کا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یا جنت کے کھانے پینے اور بہشت کی دیگر چیزوں کی جو توصیف بیان کی ہے وہ ایسی ہی ہیں، اس لحاظ سے کہ انسان اس دنیا میں زمان و مکان میں محدود ہے، اس لیے وہ ایسے حقائق کو درک کرنے سے عاجز ہے جو اس کے دائرہ زندگی سے خارج حقائق ہیں، یعنی عالم آخرت کے حقائق۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ جو شکم مادر میں ہے وہ اپنی ماں کی باتوں کو درک کرتا ہے، لیکن اس بچے کی ماں کبھی بھی کسی جھیل کے کنارے سورج کے طلوع و غروب ہونے کی منظر سے لذت، سرسبز کھیتوں، پھولوں سے بھرے ہوئے گلستانوں، اونچے اونچے پہاڑوں اور لامحدود وسعتوں کے حامل سمندروں کی توصیف اپنے اس بچے سے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ آخر کس طرح سے ان باتوں کو درک کر سکتا ہے؟ بہشت کی نعمتیں بھی ہم انسانوں کے لیے کہ جو اس دنیا کے شکم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس بچے کی داستان سے بہت زیادہ مشابہ ہے، جو اس لیے ہے کہ آخرت ایک وسیع و عریض عالم ہے اور اس دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ پس جنت کی نعمتوں کی حقیقت کا ادراک انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اسی سبب سے قرآن میں بہشت کا غیر معمولی تصور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اسی سبب سے خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے شائستہ بندوں کے لیے بہشت میں ایسی چیزیں مہیا کر دی ہیں کہ نہ جسے کبھی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ سمیں جنت کی خصوصیات میں سے اس کا عظیم و وسیع ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہو رہا ہے، تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ آیت لوگوں کو نیک کاموں کی راہ میں ایک عظیم مقابلے اور سبقت لینے کے لیے دائمی و ابدی دنیا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ قرآن کریم نے بہشت کی وسعت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی تشبیہ زمین و آسمان سے دی ہے۔ یہ موازنہ اس لحاظ سے انجام پایا ہے کہ نوع بشر کی نظر میں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ وسیع چیز کو نہیں جانتا کہ جس سے بہشت کا مقایسہ کر سکے۔ اس آیت میں پروردگار کی مغفرت کا ذکر بہشت کی بشارت دینے سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ درواقع اس حقیقت کی جانب لطیف اشارہ ہے کہ جب تک کہ انسان کا وجود گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف نہ ہو، وہ بہشت میں داخل ہونے اور پروردگار کے تقرب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پروردگار کی مغفرت بہشت میں داخل ہونے کی کنجی ہے، وہی جنت کے جس کی وسعت زمین و آسمان پر محیط ہے اور نیک اور صالح بندوں کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے۔ سامعین، بہشت بہت بڑی اور وسیع و عریض ہے۔ بہشت بہت عظیم نعمتوں اور نئے اور خوبصورت مناظر کی حامل ہے کہ جن کو دیکھنے سے لوگ کبھی نہیں تھکیں گے، اور ہمیشہ اس کے مناظر انسانوں کے لیے تازہ اور فرحت بخش ہوں گے۔ اہل بہشت ہر قسم کی لذتوں اور آسائش سے بہرہ مند ہوں گے، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے مہیا ہوگا۔ اس سلسلے میں خداوند عالم سورہ مبارکہ زخرف کی آیات 70 اور 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، اب تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، اس طرح سے بہشت کی ایک پرشکوہ و باعظمت مہمانی میں جنتیوں کی حقیقی پذیرائی کرنے والا میزبان خود خدا ہوگا، اور وہ اس باعظمت جگہ پر اپنے مہمانوں کو دعوت دے گا، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے، انہیں حکم ملے گا، تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آیت میں سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے انواع و اقسام کی غذائیں اور پینے کی چیزیں، اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں، سب کچھ موجود ہوگا، اور اسے مخصوص خدمت کاروں کے ذریعے سے بہشت میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کی یہ پذیرائی خوبصورت برتنوں اور بہترین غذاؤں کے ساتھ کسی بھی لیت و لال کے بغیر کی جائے گی۔ بعد والی آیت میں ایک نعمت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو گویا تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بہشت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں۔ سامعین، فطری طور پر اس دنیا میں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ جس میں کچھ ممکن ہے پوری ہو جائیں، اور بعض کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس دنیا کی محدودیتیں اس امر میں مانے ہوتی ہیں کہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں۔ اس لیے بہت سے اوقات انسان ایسی چیزوں کے در پہ رہتا ہے کہ جو اس کی دسترس میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے برخلاف بہشت میں انسان کی جو بھی خواہش اور آرزو ہوگی وہ اسے پالے گا، اور کوئی بھی آرزو یا خواہش ناممکن نہیں رہ جائے گی۔ وہاں اس کے لیے سب کچھ کسی قید و شرط کے بغیر دستیاب ہوگا، اور انسان تمام مادی و معنوی نعمتوں کو پالے گا، اور اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ سامعین، اس آیت میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ دل کی خواہشات کے ساتھ ہی جداگانہ صورت میں آنکھوں کی لذتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک غور طلب بات ہے، کیونکہ بہشت کی خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر اور بہشت کا خواب اور اس کے بے مثال مناظر، ان سب کو اہل بہشت کی لذتوں میں خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی نعمت اس وقت قابل قدر ہے کہ جب دائمی اور لازوال ہو، اس لیے قرآن نے بہشت کی نعمتوں کے زوال اور نابود ہونے سے متعلق لوگوں کی تشویش کو برطرف کرنے اور اس لحاظ سے ان کو آسودہ خاطر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، بہشت کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنی لوگ ہرگز اپنی حالت کے تبدیل اور دیگرگوں ہونے کے طالب نہیں ہوں گے، اس بات کو واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی پرکشش اور دل انگیز ہوں، آخرکار ایک دن انسان ان کو دیکھتے دیکھتے اکتا جاتا ہے اور سیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونچے اونچے آبشار اور جھرنے، درختوں سے بھرے جنگل اور سمندروں کے خوبصورت ساحل، ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھے ہوں ان کے لیے پرکشش ہیں، لیکن جو لوگ وہاں کے ساکن ہوں ان کے لیے یہ روز کی اور معمول کی چیز ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے تکراری مناظر ہو جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ بہت زیادہ لذت بخش بھی نہ ہوں۔ اس دنیا میں انسان کی صورتحال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے کچھ کھو دیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں ہو، چنانچہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کا مطلوب اسے مل گیا ہے، اور کچھ مدت کے لیے وہ اس سے اپنا دل بھی وابستہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اسے اس کا مقصود و مطلوب حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اسے ترک کر کے ایک اور چیز کی طرف رخ کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں انسان اپنی اس گمشدہ حقیقت کو پالے گا، یعنی امن و آسائش سے بھرپور زندگی اسے نصیب ہوگی کہ جس کی وہ دیرینہ آرزو رکھتا تھا۔ اس لیے بہشت کی نعمتوں کی اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پا لینے کے بعد مزمحل یا غمگین نہیں رہے گا، اور یہ نعمتیں انسان کی باطنی خواہشات اور آرزوؤں سے ہم آہنگ ہوں گی، اور ان کے توسط سے ہر قسم کی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ بہشت کے بے مثال مناظر بھی ایسے خوبصورت اور دلنشین ہوں گے کہ نگاہیں ان کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوں گی۔ سمن انسان اس دنیا میں اگرچہ تنوع پسند اور مشکل پسند طبع کے تقاضوں کے مطابق دائمی تحول و تغیر اور دیگر گونی کا خواہاں رہتا ہے، لیکن بہشت والے ہرگز اپنی حالت میں تبدیلی کے خواہاں نہیں ہوں گے۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے بہشت میں فراہم ہوگا، اور ناقابل حصول آرزوئیں ان کے رنج و آزار کا باعث نہیں بنیں گی۔ بہشت کی خوشیاں اور لذتیں انسان کو بور کرنے والی اور تھکا دینے والی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو تمام مادی اور مانوی نعمتیں نئی لذتوں اور خوشیوں کے ساتھ نصیب ہوں گی۔ اس بنا پر ہمیشہ جنتیوں کی کامیابی کی بساط برقرار رہے گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ کسی بھی طرح کی دیگرگونی کے خواہاں نہیں ہوں گے، اور ہرگز کسی اور جگہ نقل مکانی کی خواہش نہیں کریں گے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اور وہاں سے کہیں اور جانا اور منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بہشت والے بہشت میں بسا دیے جائیں گے تو منادی ندا دے گا، تمہارے بارے میں خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ یہاں ہمیشہ زندہ رہو اور تمہیں کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ سلامتی کی نعمت سے سرشار رہو اور کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ جوان رہو اور بوڑھے اور فرسودہ نہ ہو۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام مقدس دفاع، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ باسریت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ الہی اور حکیمانہ قیادت کے ایرانی مجاہدین اور عوام پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے استعماری طاقتوں کے اشارے پر ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور جہریت کے آغاز میں بعض سرحدی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اس دوران ایرانی مجاہدین نے اپنی قیادت اور اپنے نظریے کی طاقت کے بلبوتے صدامی لشکر کا بھرپور مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے مقبوضہ علاقے بھی آزاد کرا لیے۔ ایرانی عوام کی اس کامیابی میں نوجوان مجاہدین کے جوش و جذبے اور عزم بالجزم کا بنیادی کردار تھا۔ ایرانی مجاہدین میں یہ عزم و حوصلہ اور شوق شہادت پیدا کرنے میں جس ہستی کا سب سے اہم کردار ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے اپنے بیانات اور خطبات سے مجاہدین میں ایسی انقلابی روح پھونک دی کہ مجاہدین بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جاتے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ اور الہی قیادت کے نتیجے میں ایک کم تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے محروم رضاکار فوجی خطے کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج کو ناکوں چنے چبا دینے میں کامیاب رہا۔ ایرانی نوجوانوں نے جذبہ شہادت سے لیس ہو کر ایسے لشکر کو شکست دی جس کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے علاوہ علاقے کے عرب ممالک کی بھی دامے درمے سخنے ہر طرح کی مدد حاصل تھی۔ ایرانی مجاہدین نے کم ترین ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے خرم شہر کا قبضہ چھڑایا، پھر آبادان کا محاصرہ توڑا، شلمچے کے محاذ پر بہادری کے عظیم جوہر دکھائے، ٹھاٹھے مارتے دریائے اروند کو اپنی دلیری سے عبور کر کے دشمن پر حملہ کیا، عراقی جزیرے فاو پر قبضہ کیا اور مرساد جیسے فوجی آپریشن انجام دے کر دشمن کو حیران و پریشان کر دیا۔ بیت المقدس فوجی آپریشن ہو یا خیبر آپریشن، کربلا ایک سے لے کر کربلا پانچ تک کی فوجی کاروائیاں ہوں یا انقلاب دشمن خائنوں کے خلاف مرساد نامی کاروائی، ان سب میں ایرانی مجاہدین نے اپنے قائد و رہبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنے انقلاب اور سرزمین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ایرانی مجاہدین نے اس 8 سالہ مقدس دفاع میں 100 سے زیادہ مختلف فوجی آپریشن انجام دے کر میدان جنگ میں گران قدر تجربات حاصل کیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی مجاہدین کے عزم و حوصلے اور پختہ ایمان کے بارے میں فرماتے تھے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس طولانی اور غیر مساوی جنگ میں صرف ایمان کے اسلحے پر بھروسہ کیا اور خدائے بزرگ پر توکل کیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی دعا کے نتیجے میں اپنے آپ پر یقین اور خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ہمارے دلیر اور بہادر مردوں اور شیر دل خواتین نے خود اعتمادی کے اسلحے سے لیس ہو کر کامیابی حاصل کی اور ہم اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی طاقت اور ریاست کا ہم پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں۔ اب ہماری عوام ایک تجربہ کار قوم بن کر ابھری ہے جو خداوند عالم کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے تن و تنہا اور مظلومانہ انداز سے دشمن کے خلاف ڈٹی رہی اور سخت ترین اور مشکل ترین فوجی کاروائیوں میں ہمارے رضاکاروں نے ملک کے دفاع اور جارحین کے خلاف دفاع میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کیں، اور جنگ کے دوران کئی کارخانوں کی تعمیر نو اور دفاعی میدان کے کئی شعبوں میں کسی بیرونی مشاورت اور ماہرین کے بغیر کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ ایرانی قوم اور قیادت کو صدام کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑیں، لیکن ایران اسلامی نے ان خطرات سے مواقع پیدا کیے۔ اسی جنگ کی بدولت ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ اسی جنگ کی وجہ سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جیسا ادارہ فوجی میدان میں مضبوط و مستحکم ہوا۔ رضاکار فورس بسیج بھی اس جنگ کا دیا ہوا گویا ایک تحفہ ہے۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو رضاکار فورس کی تشکیل کا اعلان بھی نہ ہوتا۔ رضاکار فورس بسیج کے ذریعے جو کارہائے نمایاں ابھی تک انجام پائے ہیں وہ اگر جنگ نہ ہوتی تو ہرگز انجام نہ پا سکتے۔ جنگ کے دوران کوئی بھی ملک ایران کو دفاعی میدان میں معمولی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ایران کو کانٹے دار تار بھی دینے کے لیے دنیا تیار نہ تھی۔ ایرانی ماہرین نے اپنی نوجوان لیکن باصلاحیت نسل پر بھروسہ کیا اور جنگ کے دوران دفاعی صنعت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے۔ ایران عراق جنگ کے آغاز میں ایران آرٹلری کا سامان تیار نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح میزائل بنانے کی صلاحیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جنگ کے تجربات کی روشنی میں ایرانی ماہرین نے زمین سے زمین، زمین سے فضا اور زمین سے سمندر تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے، اور اس وقت ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ سمیت عالمی طاقتیں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں اور وہ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ سامن، ایران عراق جنگ کے دوران حاصل شدہ تجربات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جنگ کو مؤثر انداز سے چلانے والے کمانڈر مینجمنٹ کے وسیع تجربات کی روشنی میں دیگر شعبہ جات میں بھی اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ جنگ اس بات کا باعث بنی کہ ایسے اعلیٰ اور مستعد ذہن نیز انتظام و انسرام کی صلاحیت رکھنے والے افراد معاشرے میں کھل کر سامنے آئے۔ آج بھی جنگی ماہرین جب ایرانی مجاہدین کی جنگی پلاننگ اور مختلف فوجی منصوبہ بندی اور فوجی آپریشنوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایرانی مجاہدین نے بغیر کسی اسٹاف کالج، کسی ملٹری کالج سے لمبی چوڑی ٹریننگ کے بغیر اس قدر بڑی بڑی فوجی کاروائیاں کامیابی کے ساتھ انجام دیں جو یقیناً فوجی دنیا میں ایک کارنامے سے کم نہیں۔ ایران عراق جنگ کا تجزیہ کرنے والوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کی بنیادی وجہ ایران اسلامی کی وہ روحانی پرکشش، دور اندیش، نڈر، مضبوط، حکیم اور خداوند عالم کی ذات پر مکمل ایمان و بھروسہ رکھنے والی عوامی اور الہی قیادت تھی جس نے اس 8 سالہ مقدس دفاع کو پوری قوت و استقامت کے ساتھ جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جنگ کے عظیم خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیا اور سخت ترین مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود جنگ کو ایک نعمت تک قرار دیا۔ اس جنگ سے ایرانی قوم کے اندر جہاں خود اعتمادی بڑھی، وہاں دنیا بھر کے حریت پسند تنظیموں اور جماعتوں کو بھی حوصلہ ملا کہ کم ترین وسائل اور امکانات کے ساتھ بڑی طاقتوں کے خلاف مقابلہ اور مبارزہ کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی قیادت سے ایرانی قوم میں دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جانے کا حوصلہ اور عزم دیا، جار قوتوں کے خلاف استقامت و مقاومت کا درس دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جنگ کے ذریعے ملک میں مزید اتحاد و انسجام بھی پیدا کیا اور صدام کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا۔ کم ترین ہتھیاروں اور کم ترین فوجی دفاعی تجربات کے باوجود دشمن کا 8 سال تک مقابلہ کرنا الہی توفیقات اور الہی قیادت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت نے اس جنگ کو ایک ایسے مقدس دفاع میں تبدیل کر دیا جس میں شرکت ہر ایرانی نوجوان اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اور عوام الناس کی طرف سے اس مقدس دفاع میں وسیع شرکت اس بات کا باعث بنی کہ اسلامی حکومت اس جنگ کو 8 سال تک جاری رکھنے میں کامیاب رہی۔ دشمن کی جہریت کے مقابلے میں ایران کا بے مثال دفاع ایک تاریخی کامیابی ہے جسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسے تاریخ معاصر میں سنہری الفاظ سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
Thank you.